الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله أن تؤدي الأمانات إلى أهلها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إن شاء الله تعالى إن الله يأمركم. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں ان تؤدوا الامانات الى اہلها کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو. دین اسلام نیکیوں میں بڑی نیکی ہے کہ انسان امانت میں خیانت نہ کرے. جو ان امانات کے اہل ہیں ان کو وہ امانات سپرد کر دی. ہمارے معاشرے میں جہاں بہت بڑی بڑی خرابیاں موجود ہیں اچھائیاں بھی موجود ہیں. خرابیوں میں ایک بڑی خرابی جو ہے وہ خیانت کی ہے. ایسی چیز ایک ایسا نیک عمل اگر ہم اسے واقعتاً کر لیں, ایک ایسا قرآنی حکم کہ جس پر اگر ہم عمل کر لیں خاندانی زندگی اور زندگی بہتر ہو جائے. آج جو ہم غیر مسلمانوں کے لیے نہیں بن پاتے اس کی ایک بڑی وجہ یہ امانت داری کی کمی ہے. سچی بات یہ ہے غیر مسلم معاشروں خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں امانت داری بڑی مشکل ہے. وہ مسلمان نہیں مگر اللہ اکبر بےمانی وہاں نہیں ہے. یہاں قدم قدم پہ امانت داری کا فقدان اور وہاں اور بہت ساری گڑبڑیں ہوں گی. زنا عام ہے, شراب عام ہے, موسیقی عام ہے مگر جھوٹ اور فریب وہاں نہیں ہے. یہاں کی پریشانیاں اپنی ہے کہ یہاں زنا تو عام نہیں اور یہاں جو ہے شراب عام نہیں مگر جھوٹ اور فریب عام ہے. قرآن پاک کی یہ آیت تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ یأمرکم, اللہ تمہیں حکم کر رہا ہے. یہ ہم کسی کو زبردستی کر کے اس طرح کر کے بات کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ یوں کہہ سکتے تھے ان تؤدوا الامانات الى اہلها کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. تو قرآن کا حکم یوں بھی ہو سکتا تھا
مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تمہیں حکم کر رہے ہیں تم امانتوں کو اہل تک پہنچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے جیسے آپ ایک چیز کے اوپر زور دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ زور دے کے فرما رہے ہیں خیانت نہ کرو. اور یہ خیانت کا نہ کرنا یہ ہم سب کے لیے بہت اہم ہے. یہ خیانت جو ہے یہ سر پہ لٹکی ہوئی تلوار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منافق کی تین نشانیاں. پہلی نشانی یہ کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور تیسری کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی اس میں خیانت کرے گا. تو یہ جو خیانت کرنا ہے یہ منافقت کی تلوار سر پہ لٹکی بھی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت اتری, اور اس آیت کی ایک عجیب خاص بات ہے جو قرآن کی کسی آیت میں نہیں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ, یہ وہ قرآن کی آیت ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر اتری. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ بیت اللہ شریف کے اندر تھے. تو اس قرآنی آیت کا ایک اعجاز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ. قریش مکہ نے آپ کا مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل کر دیا تھا, تو ارادہ فرما لیا اور مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے, مگر دل میں خیال آیا کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کروں. تو بڑا دل چاہا کہ پتہ نہیں پھر مدینہ منورہ جب چلے گیا تو پھر موقع یہ کب ملنا ہے بیت اللہ شریف کو دیکھنے کا, اس میں داخل ہونے کا. تو عثمان بن طلحہ, یہ عثمان جو تھے ان کے پاس چابی تھی اور یہ ہی رکھوالے تھے بیت اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے دروازے پہ پہنچے اور کہا کہ عثمان مجھے ایک مرتبہ اندر جانے دو. اور عثمان نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو چابی نہیں دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم ہوا. آپ نے کہا اے عثمان, ممکن ہے کہ کوئی دن آ جائے کہ جہاں تم کھڑے ہوئے ہو وہاں میں کھڑا ہوں چابی کے ساتھ, اور جہاں میں کھڑا ہوا ہوں وہاں تم کھڑے ہوگے. تو عثمان نے آگے سے کہا کہ اگر ایسا ہوا پھر تو قریش ذلیل ہو جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اکبر, یہ نگاہ نبوت ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, قریش پھر بھی ذلیل نہیں ہوں گے. اور پھر یہ بات مکمل ہوئی, عثمان نے اللہ کے نبی کو اندر داخل ہونے نہیں دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے. کئی سال بعد فاتح مکہ بن کے جب آپ آئے تو یہ چابی آپ کو پیش کی گئی. اس چابی کو شریف کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے اندر عبادت میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ان اللہ یأمرکم, کہ اللہ تمہیں حکم کرتے ہیں ان تودوا الامانات الی اہلہا, کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو. تو عثمان چابی بردار پہلے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں باہر کھڑا تھا اور یہ آیت پڑھتے پڑھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف سے باہر نکلے اور یہ چابی آپ نے مجھے اپنے مبارک ہاتھوں سے عنایت کی. انہوں نے جب یہ چابی میرے ہاتھ میں رکھی اور فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ چابی تمہیں ہی واپس کرنی ہے اور اب یہ چابی تمہارے ہی خاندان میں چلتی رہے گی, اس بات کو سن کر عثمان بن طلحہ اسلام لے آئے. تو اس مبارک آیت کی خاصیت یہ ہے کہ یہ قرآن کی وہ آیت ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے. تاہم اس کے معنی اور اس پر عمل اگر کر لیا تو یوں سمجھ لیں کہ ہم واقعتاً اندر سے مسلمان بن گئے. اگر ہمارے اندر سے یہ خیانت کا کھوٹ نکل گیا پھر ہم اصل مسلمان بن گئے. اور یہ خیانت جو ہے یہ کرنا یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی نے اس کو منافق کی نشانی فرمایا اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له, اس شخص میں ایمان ہی نہیں ہے, اس کے اندر امانت داری نہیں ہے, اس میں امانت داری نہیں, وہ اپنے نبی کی روش سے ہٹ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک شان یہ تھی, جب آپ کو اسلام لانے سے پہلے بھی قریش آپ کے بارے میں ایک چیز آنکھ بند کے کہتے تھے کہ یہ امانت دار, یہ صادق ہے, یہ امین ہے. تو جس میں امانت داری نہیں, جو خیانت کر رہا ہے, اپنے نبی کی روش سے ہٹ گیا, ایمان کی سیڑھیوں سے گر گیا, علماء نے فرمایا کہ خیانت پانچ قسم کی ہے, اور پہلی خیانت جو کہ مشہور خیانت ہے کہ کسی نے مال ہمیں دیا کہ بھائی رکھ لے, کچھ عرصے بعد تجھ سے واپس لے لوں گا, اور ہم نے وہ مال اس کو واپس نہیں لوٹایا, تو یہ بھی خیانت ہے کہ مال واپس نہ کرنا. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے عرب کا ایک تاجر کا, یمن میں تجارت کرنے کے لیے جاتا اور کئی مہینے وہاں گزار کے آ جاتا, چند ٹرپس لگائے تو اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اتنے مہینے وہاں یمن میں اکیلے رہنا جو ہے یہ مشکل ہے, تو اس نے وہاں جا کے چپکے سے ایک شادی کر لی. تو ایک بیوی جس شہر میں وہ تھا وہاں پہ تھی, اور ایک جہاں وہ تجارت کرنے جاتا تھا وہاں تھی, کیونکہ کئی مہینے وہاں رہنا ہوتا تھا, پرانے زمانے کا دور تھا, سفر ہی کئی کئی مہینے کا ہو جاتا تھا. تو اب شادی کر لی تو شوہر بیوی کو بتایا نہیں, مگر بیویاں ہوتی ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کئی مرتبہ. تو جب شادی کر کے واپس آئے نا جس مرتبہ, تو بیوی کو محسوس ہو گیا کہ جی کوئی گڑبڑ ہے. وہ کیا کہتے ہیں, بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. تو سرکار بدلے بدلے نظر آ رہے تھے. بیگم نے کہا کہ اچھا ذرا معلوم کروں کیا مسئلہ ہے, کسی بوڑھی عورت سے کہا کہ جاؤ اگلی مرتبہ یہ جب جائے تو تو سفر کر کے جا اور دیکھ کیا ہوا ہے وہاں. بوڑھی عورت گئی, اس نے جا کے دیکھ لیا کہ تو شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے, آ کے بتایا کہ جی شادی کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ خاصی پٹائی ہو سکتی ہے آج کے زمانے میں تو, مگر بہرحال عورت سمجھدار تھی, نیک تھی, یہ تو سوچا کہ ابھی تو وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, اس لیے میں اس سے جتنا بھی مطالبہ کروں وقت کا مال کا یہ کچھ نہیں کہے گا. جس وقت اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے, تو کیونکہ نیک عورت تھی, نیک خاندان تھا, تو وہ سمجھ جائے, وہ کہے گا کہ نہیں آدھا تیرا آدھا اس کا, آدھا ٹائم تیرا آدھا. اس نے کہا کہ ابھی تک تو وہ یہی سمجھ رہا ہے نا مجھے نہیں پتا. تو اس نے اس کے اوپر ظاہر نہیں کیا کہ جی دوسری شادی ہو گئی, دوسری شادی کا مجھے پتہ چل گیا ہے, تو عورت نے ظاہر نہیں کیا. اور اسی طرح معاملہ چلتا رہا, چند سال گزر گئے, چند سال بعد یہ جو تاجر تھا اس کا انتقال ہو گیا, اور تاجر اتنا امیر تھا, اللہ اکبر, جب اس کی وراثت تقسیم کی گئی تو یہ جو اس کی بیوی تھی اصل بیوی, اس بیوی کی وراثت میں 8 بورے سونے کے آئے, 8 بورے سونے کے آئے. اب دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی دوسری بیوی ہے, تو 8 بورے اس کے پاس تک پہنچائے گئے. یہ بیوی خود جانتی تھی کہ جی 8 بورے جو ہیں یہ پورے میرے نہیں ہیں, بیویاں 2 ہیں, 4 میرے ہیں, 4 بورے اس کو دینے ہیں. اب یہ چار بورے اس کی امانت ہیں، یہ اس کو پتا تھا، اس نے کہا دنیا میں کوئی نہیں جانتا، آٹھ رکھ کے بیٹھ جاؤں گی تو وہ دوسری والی بھی مطالبہ کرنے کے قابل نہیں ہے، مگر نیک عورت تھی، خیانت کرنا نہیں چاہتی تھی، ڈرتی تھی کہ یہ چار حرام ہے میرے لیے۔ تو بہت سوچنے کے بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، چار ہی میرے ہیں، باقی چار دے دیتی ہوں اس کو۔ اسی بوڑھی عورت سے کہا لے جائیے چار بورے اور جا کے اس کو دے دینا اور کہہ دینا کہ تیرا خاوند فوت ہو گیا ہے، یہ اس کی وراثت کا مال ہے، اور یہ جو پہلی بیوی اس نے بھجوایا ہے تیرے لیے۔ اللہ کی شان، یہ بوڑھی عورت چار بورے لے کے وہاں پہنچی، اور پہنچ کر جب اس کو کہا کہ یہ تیرا خاوند جو ہے فوت ہو گیا ہے اور یہ تیری وراثت کہ چار بورے سونے کے ہیں، تو روئی خاوند کے فوت ہونے کی خبر سن کے، مگر خبر سننے کے بعد کہتی ہے کہ بہت نیک عورت ہے اور بہت ہی خوش قسمت عورت ہے، اور یہ چار بورے تم واپس لے جاؤ، کیونکہ اس چار بورے کی حقدار میں بھی نہیں ہوں، آخری مرتبہ جب یہ خاوند یہاں سے گیا تھا تو وہ مجھے طلاق دے کے چلے گیا۔ اللہ اکبر۔ تو خیانت پانچ قسم کی، اور ایک خیانت یہ کہ ہم کسی کا مال رکھ لیں اور اس کو نہ دیں، اور یہ والی خیانت بھی معاشرے میں عام ہے۔ وراثت آتی ہے، بھائی جو ہے کئی مرتبہ بہنوں کو اپنا حصہ نہیں دیتے، یا جو بھائی قابض ہے کام کاج پہ وہ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، اور یہ لڑائی جھگڑے عام ہر طرف چل رہے ہیں۔ تو ایک قسم خیانت کی مال میں خیانت ہے، اور ایک خیانت کی قسم یہ کہ یہ جو حکومت کا مال ہوتا ہے، ادارے جہاں ہم کام کرتے ہیں ان کے مال میں بھی تصرف خیانت کہلاتا ہے۔ چنانچہ جیسے یہ روڈ ہیں ان کو توڑنا، یا یہ سائن پولز ہیں، یہ جو پول سائنز ہیں ان کو خراب کرنا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا کوئی اونر نہیں ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، یہ حکومتی مال ہے، ان چیزوں کو غلط استعمال کرنا، ان چیزوں کو خراب کرنا، یہ بھی جو ہے یہ خیانت میں آتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ جب جس ملک کے آپ رہنے والے ہیں اور آپ نے اس ملک کے قانون پہ چلنے کا وعدہ کیا ہے، اب اگر آپ سگنل بھی توڑتے ہیں تو خیانت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو روڈوں کو گندا کرنا، چیزوں کو خراب کرنا، توڑ پھوڑ کرنا کہ جی یہ کسی کی بھی پراپرٹی نہیں ہے، یہ عام عوامی چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اور خاص طور پہ اگر حکومتی اگر آپ ملازم ہیں تو زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، پھر حکومتی چیزوں سے زیادہ رابطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جن اداروں میں کام کرتے ہیں ان اداروں کی چیزیں جو ہیں وہ بھی امانت ہیں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں اور فیکٹری میں بسکٹ بن رہے ہیں اور ماشاءاللہ کام کرنے والا بسکٹ گھر لے کے جا رہا ہے، یہ خیانت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھجوایا کہ امیر المومنین آپ سے ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے رات کے وقت، اور رات کے وقت جو ہے دیا جل رہا تھا، اپنی جس نشست پہ بیٹھتے تھے جس وقت آپ امیر المومنین تھے وہاں تشریف فرماتے، حضرت علی تشریف لائے، حضرت عمر نے پہلا سوال یہ کیا کہ اے علی، کیا تم کوئی حکومتی امور پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے ہو یا کوئی زیادتی بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین ذاتی بات کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ سنتے ہی آپ نے دیا بند کر دیا, روشنی کا دیا تھا بند کر دیا. حضرت علی نے عرض کیا امیر المومنین مہمانوں کے آنے پہ تو دیے جلائے جاتے ہیں, آپ نے دیا بند کر دیا. فرمایا کہ یہ حکومتی پیسوں پہ چلتا ہے, اگر حکومتی بات نہیں کرنی تو اس کو جلانا مجھے خیانت لگتی ہے, اس لیے اس کو بند کر دیا ہے. اللہ اکبر. تو ہمارے بڑوں نے اس طرح خیانت کا خیال کیا. جتنا یہ احساس رہے گا امانت داری کا, اتنا ایمان کے اونچے درجے پہ ہو. تو ایمان کو اگر دیکھنا ہے تو دل میں امانت داری کو دیکھنا ہے. تو خیانت پانچ قسموں کی, پہلی مال کی خیانت, دوسری اداروں کے اندر جو خیانت کرتے ہیں, حکومت کے مال میں خیانت, جن اداروں میں ہم کام کرتے ہیں ان مال میں خیانت, تیسری خیانت ہوتی ہے کہ کسی غیر اہل شخص کو اس کو منصب پہ بٹھا دینا. تو کسی ایسے شخص کو بڑی ذمہ داری دے دینا یا ایسے شخص کو منصب پہ ڈال دینا جو اس منصب کا اہل نہیں تھا, یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی ایسے شخص کو عہدہ دے دیا جس کا وہ اہل نہیں تھا, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس کے نہ فرض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں, یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ہم تو اس کو آسان چیز سمجھتے ہیں کہ جی بس نوکری لگ جائے, چاہے اس کے اندر اہلیت ہے یا نہیں ہے, بھائی اس کی نوکری لگا دے, نہ پڑھا لکھا ہے نہ یہ اس چیز کا اہل ہے, نوکری لگا دے. تو رشوت چلاتے ہیں, پرچی چلتی ہے, اور یہ ہمارا کلچر بن چکا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ایسے شخص کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں, اللہ کی اس پر لعنت ہے, یہاں تک کہ یہ جہنم میں داخل ہو جائے گا. اتنا زیادہ برا شاید ہی کسی اور گناہ کو کہا گیا ہو جتنا اس خیانت کو کہا گیا ہے. کہ امانت داری کا معاملہ, اللہ اکبر. سچی بات یہ ہے کہ انسان تھوڑا کھا لے اور تھوڑے میں گزارا کر لے, خیانت سے معذرت کر لے. تو پانچ چیزیں, خیانت, ایک مال کا واپس نہ کرنا, ایک حکومت کے مال میں اور اداروں کے مال میں ایک کو بری طرح سے استعمال کرنا, اور تیسرا کسی غیر اہل کو منصب پہ بٹھا دینا. حتیٰ کہ مشائخ نے فرمایا کہ کسی شخص کو عالم کی ڈگری دینا یہ بھی جو ہے ایک امانت ہے. اب آپ اس کو عالم بنا رہے ہیں, تو ایک تو اس نے یہ تعلیم بھی حاصل کی ہو اور اس کے اندر علماء والے وصف ہوں. ہمارے اکابرین اس چیز کا بہت خیال کرتے تھے کہ جس کو عالم بنائے اس کے اندر وصف بھی علماء والے ہوں. چنانچہ دارالعلوم کے اندر پہلے 50 سال تک یوں ہوتا تھا کہ جس شخص نے تعلیم مکمل کر لی ہے, دینی تعلیم, تو اس کو عالم کی ڈگری نہیں دی جاتی تھی جب تک کہ وہ 1 سال کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ گزارے, اس پر پہلے اللہ والوں کا رنگ چڑھے, تب اس کو عالم کی ڈگری دی جاتی تھی. کہ یہ جو منصب ہے عالم کا تو بڑا اونچا منصب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. تو کسی عام سے بندے کو یہ دی جا سکتی؟ تو غیر اہل کو منصب پہ بٹھا دینا, اللہ اکبر, بہت بڑی خیانت. اس خیانت کا تذکرہ حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہے, اس کے فرض اور نوافل بھی قبول نہیں, اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. اور اسی طرح مشائخ یہ جو اجازت و خلافت دیتے ہیں, تصوف کی اجازت و خلافت, یہ بھی امانت ہے. بلکہ مشائخ کا معمول رہا ہے کہ اجازت و خلافت دیتے ہوئے اس آیت کو ضرور پڑھتے تھے, ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا. حضرت مولانا رشید احمد دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں, کسی بڑے مفتی صاحب کو اجازت و خلافت دینے رہے تھے. مفتی صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا شرما رہے تھے کہ حضرت میں اس قابل نہیں ہوں. تو حضرت نے سمجھایا کہ مفتی صاحب, یہ جو اجازت آپ کو دی جا رہی ہے یہ ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے, اگر میرے گھر کی چیز ہوتی تو میرا بیٹا بھی مفتی ہے, پہلے اس کو دیتا یہ اجازت. جب تک اللہ تعالیٰ دل میں شرع صدر نہیں کرتے تب تک یہ اجازت نہیں دی جاتی, یہ بڑی امانت ہے. تو بڑا منصب کسی کو دینا یہ بھی امانت ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, آپ کی خانقاہ پہ بڑی رونق ہوتی تھی, لوگ دین سیکھنے کے لیے آتے اور کئی کئی دن رہتے. کچھ حضرت کے چاہنے والے ایسے جو کئی سال تک خانقاہ پہ رہے کہ ہم نے حضرت سے سیکھنا ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ آئے حضرت کی خانقاہ پہ, دو تین دن ٹھہرے, تین دن کیا گزرے ہوں گے اور حضرت نے ان کو اجازت و خلافت عطا فرما. اللہ اکبر. اب لوگ کچھ مہینوں سے ہیں تو کچھ سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے حیران ہوئے کہ یہ باہر سے آیا, تین دن یہاں ٹھہرا اور حضرت نے اجازت و خلافت دے دی. تو پرانے جو ساتھی تھے ان کو تھوڑا اشکال ہوا کہ یہ کیا, حتیٰ کہ ایک ساتھی سے رہا نہیں گیا, اس نے حضرت کے سامنے جا کے یہ عرض کر دی کہ حضرت ہم سالوں سے آپ کے در پہ پڑے ہوئے آپ کے خادم, اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ اس پہ پڑی جو تین دن سے آیا, آپ اس کو اتنا جانتے بھی نہیں, تین دن پرانا ہوا. حضرت نے فرمایا کہ تیرے سوال کا ضرور جواب دوں گا. بات آئی گئی ہو گئی, کچھ دن گزر گئے, کئی دنوں بعد حضرت نے ایک دن بلایا اپنے چند خادموں کو کہ جاؤ گنو کتنے لوگ اس وقت خانقاہ میں ہیں, اور جتنے لوگ ہیں اتنی مرغیاں لے آؤ. تو کئی سو مرغیاں منگوائی گئیں اور مرغیاں لا کے حضرت کے سامنے رکھ دی گئیں. حضرت نے سارے خانقاہ میں جتنے لوگ تھے سب سے کہا کہ ایک ایک مرغی لے جاؤ اور اس کو ذبح کرو, ذبح کر کے واپس لے آؤ, مگر شرط یہ ہے کہ ذبح ایسی جگہ کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ساروں نے ایک ایک مرغی اٹھا لی, اور یہ جو نئے خلیفہ صاحب تھے انہوں نے بھی ایک مرغی اٹھا لی. اب سارے جا رہے ہیں, کوئی مسجد کے پیچھے اوٹ میں جا کے جو ہے وہ ذبح کر رہا ہے کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ کوئی نہ دیکھے ایسی جگہ سے, کوئی درخت کے پیچھے, کوئی کھیتوں کے اندر جا کے ذبح کر رہا ہے کہ جی اس ذبح کرنے کے عمل کو کوئی نہ دیکھے, یہ حضرت کا حکم ہے. اللہ کی شان, سارے ہی تھوڑی دیر بعد ذبح کر کے لے آئے, اور یہ جو خلیفہ صاحب تھے یہ ذبح کر کے نہ لا سکے, بلکہ آنکھوں میں آنسو تھے کہ حضرت نے حکم فرمایا اور میں پورا نہ کر سکا. کچھ لوگوں نے دیکھ کے کہا بھی صحیح کہ یہ دیکھو کیسا خادم ہے, حضرت نے اجازت اس کو دے دی, یہ تو ایک مرغی کو بھی ذبح نہیں کر سکتا حضرت کے لیے. تو سارے ذبح کر کے لے آئے اور یہ ایک ذبح کر کے نہیں لایا, تو حضرت نے پوچھا کہ جی آپ نے ذبح نہیں کی اس مرغی کو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے حکم فرمایا تھا کہ وہاں ذبح کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں جہاں کہیں بھی ذبح کرنے کی کوشش کرتا مجھے یہ احساس ہوتا کہ میرا مالک مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے، اس لیے ذبح نہیں کر پایا۔ حضرت نے فرمایا کہ سن لو، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے، اس کو دل میں ہر وقت اللہ کی یاد ہے۔ تو یہ جو اجازت و خلافت دینا ہے یہ بھی امانت ہے، اور یہ امانت بھی اس کے اہل تک پہنچانا ضروری ہے۔ تو پانچ خیانتیں علماء نے بتائیں، اور پہلی یہ کہ کسی سے مال لیا اور مال واپس نہیں کیا، اور دوسری خیانت یہ ہے کہ یہ جو حکومتی اموال ہوتے ہیں یا اداروں کے مال ہوتے ہیں ان کو بے دردی سے استعمال کرنا، اور تیسری خیانت جو ہے کہ کسی غیر اہل کو عہدہ دے دینا۔ اور چوتھی خیانت علماء نے لکھا کہ کسی کے ساتھ انفرادی طور پہ مشورہ، ملاقات، گفتگو کی اور وہ دوسرے لوگوں تو کو سناتے رہنا۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، یہ جو مجلس ہیں یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بی بی سی بننے کا شوق ہوتا ہے، مشہور ریڈیو اسٹیشن پرانے زمانے میں بی بی سی ہوا کرتا تھا، جو اس کی خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ سنی جاتی تھیں، اندر کی خبریں دینے والا ریڈیو اسٹیشن بی بی سی ہوتا تھا۔ تو یہ جو بی بی سی بننا ہے یہ دین اسلام میں یہ اچھی چیز نہیں کہ جی میں اندر کی خبریں دینے والا بنوں، کہ یہاں ایک گفتگو کسی سے ہوئی وہ گفتگو ہر جگہ جا کے عام کر رہے ہیں، یہاں کسی نے پرسنل مشورہ مانگا اور جا کے سنا رہے ہیں، کسی نے مشورہ کیا کہ جی میرا بیٹا جو ہے یہ بگڑ رہا ہے، یہاں اس کی ساری بات سن لی اور بیٹے میں جو بگاڑ ہے وہ پوری دنیا کو سنا رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا بھی جو ہے یہ خیانت ہی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، امانت دار ہے، مشورہ جب کسی کو دیں تو اس کے بعد خاموش۔ تو یہ شوق رکھنا کہ میرے پاس اندر کی خبر ہو اور میں اندر کی خبر لوگوں کو سناؤں گا تو لوگ بڑا خوش ہوں گے اور محفل بڑی گرم ہو جائے گی۔ محفل تو گرم ہو جائے گی مگر قیامت کے دن کی آگ کی گرمی سے بھی ڈرنا سوچیں۔ تو پانچ قسم کی خیانتیں علماء نے بیان کی، ایک کسی کا مال واپس نہ کرنا، ایک جو ہے حکومتی ادارے یا حکومت یا اداروں کے مال کو غلط استعمال کرنا، اور تیسری جو ہے کہ کسی غیر اہل کو منصب دے دینا، اور چوتھی کہ لوگوں سے انفرادی مشورے دوسروں تک پہنچانا، ایک مجلس کی باتیں دوسروں مجلس میں کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اور پانچویں چیز جو خیانت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ بھی خیانت، اور یہ نگاہوں کو غلط استعمال کرنا، یہ بھی خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں اور اس کا استعمال بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے، تو جب یہ نگاہ غلط دیکھتی ہے تو در حقیقت انسان خیانت کر رہا ہوتا ہے اس مال میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو یہ آنکھیں ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ نامحرم پہ نگاہ جو چپ کے انسان ڈالتا ہے اس کو بھی خیانت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم الخائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ وہ مالک جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تم اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہو. کسی شاعر نے عجیب بات کی, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز, جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. یہ جو آنکھوں کی چوریاں ہیں یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں, یہ بھی خیانتوں میں سے خیانت ہے. اور آج کا ماحول خیانت کا ماحول ہے, جہاں اور خیانتیں عام, آنکھوں کی خیانت بھی عام ہو گئی ہے. اس موبائل فون نے نیکوں کو بھی خیانت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے. ہمارے اکابرین اس غلط نگاہ کے ڈالنے کو خیانت سمجھتے تھے, اور کئی مرتبہ سالوں گزر جاتے تھے, ایسے بزرگ گزرے ہیں, سالوں انہوں نے غیر محرم پہ نگاہ نہیں ڈالی. اللہ اکبر. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ جن کی آنکھوں نے 22 سال گناہ نہیں کیا. اللہ اکبر. چنانچہ کتابوں میں ایک تابعی کا تذکرہ ہے جو مسلمانوں کی طرف سے جنگیں لڑ رہا تھا اور کافروں کو اس نے خوب نقصان پہنچایا, حتیٰ کہ کافر بادشاہ اور کافر سپہ سالار سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کون ہے. انہوں نے کہا یہ ایک ہے جو ہماری ناکوں میں دم کر کے اس نے رکھا ہوا ہے. تو پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے کہا جی اس ایک کو پکڑا جائے پہلے. تو کافی جنگ ہوئی اور گھمسان کی لڑائی ہوئی, مگر کیونکہ سینکڑوں لوگ مل کے ایک کے پیچھے تھے, آخر کو وہ ایک ان کے قبضے میں آ گیا, اور یہ تابعی تھے. اور بادشاہ جو ہے اس کے سامنے پیش کر دیا گیا, کافروں کا جو بادشاہ تھا, عیسائی بادشاہ تھا, اس کے سامنے کہ جی یہ ہے جس نے ہماری فوجوں کو نقصان پہنچایا. بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کا سر قلم کرو. سپہ سالار جو تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت, نا 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 اس کا سر نہ قلم کرے, بڑا زبردست جنگجو ہے, ایسا کوئی ہمارے پاس ہے ہی نہیں, تو اگر کسی طرح سے اس کو عیسائی بنا دیا جائے پھر ہماری فوجوں میں 4 چاند لگ جائیں گے. بادشاہ نے کہا اچھا تو پھر عیسائی بنانے کے لیے کیا کرے. دونوں سر جوڑ کے بیٹھ گئے. بادشاہ نے کہا ایسی اس کو آفر کرتے ہیں جو وہ ریجیکٹ ہی نہیں کر سکے گا. تو کہا کہ جی ہمارا جو اتنا بڑا ایک صوبہ ہے, ہم تجھے اس صوبے کا جو ہے حاکم بناتے ہیں. تو مسلمان ہو کے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسی حاکمیت تجھے ملتی, تو ہم تجھے دے رہے ہیں, بس اتنا سا کام کر دے تو عیسائیت قبول کر لے. اتنی بڑی پیشکش کی گئی, اور اس نے آگے سے کہا کہ جی نہیں, آپ کی پیشکش کے مقابلے میں مجھے موت منظور ہے. یہ جواب سن کے بادشاہ کو اور شوق ہوا, ایسا پکا بندہ, اس کو تو واقعی ہماری فوجوں میں ہونا چاہیے. بادشاہ نے کھلی آفر دی, جتنا مال چاہیے, جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کرنے کے لیے تیار ہے. اس نے کہا موت چاہتا ہوں. اب بادشاہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا. بادشاہ کی ایک نوجوان خوبصورت بیٹی تھی, والد کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا. والد نے کہا کہ یہ ایک مسلمان نوجوان ہے اور اس کو میں نے ہر طرح کی پیشکش کر لی ہے کہ یہ عیسائی بن جائے اور یہ تیار ہی نہیں ہو رہا. بیٹی نے کہا کہ ابا حضور یہ میرے ذمہ لگائیں, میں اس کو تیار کر دیتی ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. تو کھانا لے جانے والے سے کہا کہ اب اس کا کھانا میں لے کے جاؤں گی. خوب بن ٹھن کے تیار ہو کے خوبصورت شہزادی تھی, اور گئی کھانا لے کے اور خوب دل لبھانے والی باتیں کی. اور یہ تھا کہ اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھ نہ اٹھائی, ये वापस आ गई, इसने कहा बचेगा तो कब तक बचेगा, अगले खाने के वक्त फिर खाना लेके गई, फिर इसने आंख ना उठाई, एक दिन ऐसा करती रही, दूसरे दिन फिर सारे खाने के औकात में गई और खूब दिल लुभाने वाली मोहब्बत भरी बातें करती। दो दिन हो गए, तीन दिन हो गए, चार दिन हो गए और इसने आंख ना उठाई, हत्ता के 40 दिन मुतवातिर जाती रही, उसने 40 दिन में एक मर्तबा उसको ना देखा। कैसा अमानतदार इंसान होगा, कैसा फरिश्ता होगा, अल्लाह अकबर। 40 दिन बाद ये लड़की भी हिम्मत हार गई, उसने कहा तुम कैसे इंसान हो, सच बता रही हूं, अब सच खोलती हूं, 40 दिन से कोशिश कर रही हूं कि तुझे किसी तरह से अपनी मोहब्बत की जाल में फंसाऊं, तू मर्द नहीं है क्या, क्यों मेरी तरफ नहीं देखता। उसने कहा कि हमारे नबी ने मना फरमाया है कि निगाह ना महरम पे नहीं उठानी है, ये अल्लाह का हुक्म है। ये बात सुन के वो लड़की इतनी मुतासिर हुई, उसने कहा कि मैं सच बात बताऊं तो सच्ची बात ये है कि तू सही दीन पे है, हम गलत दीन पे हैं, आज इधर बैठ के मैं दीन इस्लाम को भूल करती हूँ। अल्लाह अकबर। जब इंसान अमानतदारी करता है उसके असरात दूसरों पे भी होते हैं। अल्लाह ताला हमें अमानतदारी नसीब फरमाए, ये अमानतदारी ही असल नेकी है। इबादत नवाफिल कम भी हो अगर अमानतदारी हो तो इंसान नेक है, और इबादत नवाफिल ज़्यादा हो और ख़यानत जो है वो आदत बनी हुई है तो अभी नेक नहीं है। एक आखिरी बात सुना के अपनी बात मुकम्मल करूँगा। हज़रत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह की एक खलीफा साहब थे, हज़रत से मिलने के लिए थाना भवन हाजिर हुए, वहाँ हज़रत की खानकाह पे इस मरतबा अपने दोनों बेटों को भी लेके आए। एक बेटा जो था वो तो 12 साल से बहुत ही बड़ा था, और दूसरा भी 12 साल से बड़ा तो था मगर देखने में थोड़ा छोटा लगता था। तो जब आए हजरत की खिदमत में, हजरत ने मुलाकात की, हजरत ने पूछा भाई सफर कैसा रहा, उन्होंने कहा कि हजरत इस मरतबा तो अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी कर दी, ये दो बेटे हैं, एक तो 12 साल से बड़ा ही लगता है, दूसरा है तो 12 साल से बड़ा देखने में छोटा लगता है, ट्रेन मास्टर को मैंने कहा कि ये छोटा है, ट्रेन मास्टर मान गया तो 12 साल से कम उम्र की आधी टिकट लगती है तो छोटे वाले की आधी टिकट लगी है। तो बड़ी खुश होकर हजरत को बताया कि जी आधी टिकट के पैसे बच गए, मैंने यूं कहा और ट्रेन मास्टर मान गया। हजरत ने फरमाया कि आपके इस अमल की वजह से आपकी खिलाफत आपसे वापस ले ली जाती है, कि जिसमें अमानतदारी नहीं तो वो नेक कहां। तो जिस इंसान के अंदर नेकी होगी, वाकईतन नेकी होगी, उसके अंदर खयानत का खाना नहीं होगा। जहां हम अल्लाह से और नेमतें मांगते हैं वहां ये बड़ी नेमत मांगे कि दिल को खयानत से दूर कर दे। अल्लाह ताला हमें अमानतदार बनाए, अल्लाह ताला हमें अमानत की पासदारी कर, अपने प्यारे महबूब के नक्श कदम पे चलने वाला बनाए। काश कि कोई ऐसा भी हो जो कहे कि हाँ ये भी अमीन है। अल्लाह ताला अपनी रहमत का मामला फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए सब हज़रात मुराकबा कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएं। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें। करहित زندگی سمجھو یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. کرے اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے, درود شر ذکر محمدی کے لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک مسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, ہم آپ کے عاجز میں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اللہ برے دن سے محفوظ فرما, اللہ بری رات سے محفوظ فرما, میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما, اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہم تو تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں, اے اللہ لٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہیں. اللہ کبھی شیطان لوٹ لیتا ہے, اللہ کبھی ہماری خواہشات نے ہمیں لوٹا ہے, اے اللہ لٹے ہوئے بندے تیرے در پہ حاضر ہیں. اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا, لوگ لٹے ہوئے بندے کو دیکھتے ہیں, اس سے زیادہ مہربانی کرتے ہیں. اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں, ہم لٹے ہوئوں کے حال پر رحم فرما, مہربانی فرما. میرے مالک ہمارے لیے گناہ چھوڑنا بڑا مشکل کام ہو گیا, اے اللہ آپ کے پیارے محبوب کے راستے کو پکڑنا مشکل ہو گیا. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, ہواؤں ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما. میرے مالک جیسا آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں, میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر نیکی پہ جما دیجئے. میرے مالک آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا, اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا. میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما.
اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمارے بھی مردہ دلوں کو زندہ فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی اپنی سچی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، میرے مالک وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، میرے مالک گناہ کر کر کے بالوں کو سفید کر بیٹھے، اللہ دل کو سیاہ کر بیٹھے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو گھر کی ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما، اللہ والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما، میرے مالک جہاں جہاں مسلمان بیمار ہے اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما، میرے مالک اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اے اللہ ہمارے کاموں کو بنانے والا کوئی اور نہیں اللہ آپ ہی کی ذات ہے، میرے مالک کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اپنی رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں میرے مالک ان کے بھی دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی خاص رضا نصیب فرما، اللہ اپنی رضا نصیب فرما، میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، میرے مالک اپنے پیارے محبوب کی مبارک سنتوں پر عمل کا شوق نصیب فرما، اللہ ان کے راستے پہ مضبوطی سے چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے, اساتذہ نے اور تمام ساتھیوں نے بڑی محنت کے ساتھ حضرت کی یہ تربیتی مجالس کے والیومز نکالنے شروع کیے. الحمدللہ پچھلے ہفتے جو اجتماع ہوا اس میں تربیتی مجالس سلسلہ نمبر 6 شائع ہو گیا ہے. تربیتی مجالس سلسلہ نمبر 6 شائع ہو گیا ہے, نیچے مکتبے کے اسٹال پہ دستیاب ہے, وہاں سے آپ لوگ لے سکتے ہیں.